मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ایک سیٹ اپنے ملازم کو لے کر چلا کہ دوسرے کنارے پہ جانا ہے، دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جانا تھا۔ اور وہ جو اس کا ملازم تھا، اس نے کبھی کشتی میں سفر نہیں کیا تھا، لانچ میں کبھی اس نے سفر نہیں کیا تھا۔ وہ منع کرتا رہا، سر مجھے ڈر لگتا ہے، چھوڑ دیں۔ کہا چلو چلو، کام ہے، نوکر آدمی تھا، کیا کرتا۔ جیسے کشتی چلی تو کشتی پانی میں ہلتی ہے، جب ہلنے لگی تو اس کی چیخیں نکلنے لگی۔ اب وہ اتنا چیختا روتا چیختا، میں مر گیا، مجھے بچاؤ، میں مر گیا۔ میں اب اس کی چیخیں بند نہیں ہو رہی۔ ایسے میں اور بھی لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے کشتی میں، تو وہ بڑے پریشان ہو رہے تھے۔ کہا بھائی اس کو چپ کراؤ یار، یہ کیوں سر میں درد ہو گیا ہم لوگوں کے۔ اب وہ چپ ہی نہ ہو، وہ تو چیختا رہے۔ صاحب میں منع کرتا تھا، مجھے مت لاؤ، اب دیکھو میں ڈوب رہا ہوں۔ اب اس کی چیخیں، رونا دھونا۔ اچھا، اسی کشتی میں ایک شخص بیٹھا تھا، بڑی حکمت والا تھا، سمجھدار تھا۔ اس نے کہا یہ آپ کا ملازم ہے۔ کہا ہاں، کہ اگر آپ کہیں تو میں اس کو چپ کرا دوں، اور جو میں کروں گا مجھے کرنے دیجیے گا۔ کہا بھائی کچھ بھی کر، اس کو چپ کرا یار، پتہ نہیں کب پہنچیں گے ہم کنارے پر۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا، سب کی چیخیں نکل گئے۔ اب وہ دریا میں ہاتھ مارنے لگا، بچاؤ مجھے۔ تھوڑا دیر اس نے ہاتھ مارے، اس نے اس کو پکڑا اور کشتی میں لے لیا۔ ابھی کشتی میں چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، گیلا چپ چاپ، اب آواز ہی نہیں اس کی۔ اس کے سیٹ نے پوچھا کہ یہ تم کیا کیا، یہ پورا سفر چپ رہا؟ اس نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں تھا، یہ جس وقت کشتی میں بیٹھا تو اس کے نزدیک یہ جو ہو رہا تھا، یہ اس کے لیے بڑی مصیبت تھی، اور یہ مصیبت اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اس سے بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ جب میں نے اسے بڑی مصیبت میں ڈالا تو اس کو سمجھ آئی کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے، تو میں ڈوب رہا ہوں، تو میں تو وہ تو کشتی میں تھا تو میں پانی میں ہوں۔ اور جب میں نے اسے بڑی مصیبت سے نکال کر دوبارہ کشتی میں بٹھایا تو اس کو کشتی والی جو مصیبت تھی نا، وہ اب چھوٹی لگی۔ تو بڑی مصیبت سے جب بندہ چھوٹی مصیبت کی طرف آتا ہے تو اس کو صبر آ جاتا ہے۔ تو میں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ بات سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ ہمیں مصیبتوں سے واسطہ پڑتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس کا تجربہ ڈاکٹر کو بھی ہوتا ہے، جب کلینک میں مریض آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر مریض سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر مجھے دیکھ لے کہ میں سب سے زیادہ بیمار ہوں۔ نفسیاتی طور پر یہ ہے کہ انسان جب بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کی چیزوں کو وہ اتنا زیادہ ہارڈلی فیل نہیں کرتا۔ ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر بہت چیختے چلاتے ہیں، اور جب ہم غور کریں تو ہم پر جو پریشانی یا مصیبتیں آئی ہیں، اس سے بڑی پریشانی اور اس سے بڑی مصیبتوں میں لوگ مبتلا ہیں۔
بلکہ بسا اوقات خود ہم ایسی مصیبتیں میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں وہ پچھلی مصیبت چھوٹی لگتی ہے. یعنی کسی کو اگر بار بار اٹھ کر پیشاب کرنے کی حاجت ہو ہر تھوڑی دیر کے بعد, تو اس کے لیے بڑی مصیبت ہے نا, یار بار بار اٹھ کے پیشاب کرنے جانا پڑتا ہے بار بار. اب اس کو اختیار دیا جائے گا, ٹھیک ہے تو پیشاب کی جگہ کوئی اور بیماری لے لے, بیمار تو رہے گا, اب وہ پسند کر لے. کھانسی صحیح ہے یار, بار بار اٹھ کے جائے کون. اب جب کھانسی لے لی تو کھانسی مل گئی, اور جب کھانسی ملی تو اب وہ ایک لمحے کو نہ سکون ملے, کھانستا ہی رہے کھانستا ہی رہے کھانستا ہی رہے. پھر بولے یار بھائی پچھلا ہی صحیح تھا, کم از کم 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ سو تو جاتا تھا, پھر آتا تھا پھر خیال آتا تھا پھر بھاگتا تھا میں. بھائی یہ تو لمحے کو بھی سکون نہیں ملتا یار. بولا ٹھیک ہے کھانسی چور خارش لے لے. اب خارش لے لے تو بولے یار وہ صحیح تھی کھانسی, کم از کم ایک جگہ پڑا تو آ رہا تھا, اب یہ تو ہر جگہ کھجاتا رہا ہوں زخم ہو گئے. تو ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت کا بندہ غور کرے, یار اس سے بڑی مصیبت بھی تو ہے, اس سے بڑی مصیبت بھی تو ہے, اس سے بڑی پریشانی بھی تو ہے, اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے. کسی کے سر میں درد ہے, اس کے اندر بڑی مصیبت ہے, وہ سوچے سر میں درد ہے, ساتھ ساتھ اگر پیٹ میں درد ہوتا اور پھر لوز موشن لگ گئے ہوتے تو میرا کیا بنتا, تو میں تو پھینکا نہیں رہتا. یہ خیالات, یہ جو خیال ہے نا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ بندے کو شکر کی طرف لاتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے جو تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے, اس سے اور برے حال میں نہیں رکھا. حتیٰ کہ آدمی سر تاپا مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ کوئی مصیبت و پریشانی میں ہے ہی کوئی نہیں, تب بھی شکر کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان عطا کیا ہے. کہ ایمان سے بڑی نعمت کون سی. پھر کسی غیر مسلم کو دیکھ کے یہ شکر کرے گا, یا اللہ تو نے مجھے ایمان کی نعمت دی ہے, سو تو ایمان کی نعمت سے محروم رکھا ہے. جب تک زندہ ہے نا مصیبت و پریشانی سے فرار نہیں آنی ہے, یہ پارٹ آف لائف ہے. جیسے ہم لوگ جی رہے ہیں تو ایک موسم گرمی کا آنا ہی آنا ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولے کہ گرمی کا موسم ہی نہیں آئے گا. تو آپ نے اس گرمی کے موسم کے لیے تیار رہنا ہے. سردی کا موسم آنا ہی آنا ہے, جاڑے کا موسم آنا ہی آنا ہے, تو بہار کا موسم بھی آنا ہی آنا ہے. جیسے ہمارے یہاں مختلف موسم ہیں, اس سے ہماری زندگی کے بھی موسم ہیں. کبھی خوشی آتی ہے, کبھی غم آتا ہے, کبھی مصیبت آتی ہے, کبھی پریشانی آتی ہے, کبھی مسکراہٹ آتی ہے, کبھی اداسی آتی ہے, کبھی بہت کچھ کرنے کا جی کرتا ہے, کبھی کچھ بھی کرنے کا جی نہیں کرتا, یا چھوڑو پڑے رہو. تو اللہ آپ کو اور مجھے عافیت والی زندگی عطا فرمائے, اور جو پریشانی مصیبت ہمارا مقدر ہے, کیونکہ یہ مقدر کی بات ہوتی ہے, جو تم کے مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, وہ اسے پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھ دی گئی ہے. یہ قرآن کریم میں یہ ہمیں سمجھا دیا گیا ہے, تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے, اللہ کا حکم نہ ہو تو تمہیں مصیبت آ نہیں سکتی. مگر اس کے ساتھ ایک اور تصور ہے مصیبت کا, کہ بعض مصیبتیں بعض وجوہات کی وجہ سے آتی ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, اور یہ وجوہات بھی لوہے محفوظ پہ لکھی ہوتی ہیں. اب ان وجوہات میں ایک وجہ ہے گناہ, اور قرآن میں اس کو باقاعدہ بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ہے. جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے, اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے, درگزر فرماتا ہے, ہر بات پہ ہم سے گرفت نہیں فرما رہا. تو مصیبت کی ایک وجہ جسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں, کچھ کشادگی پیدا ہو سکتی ہے, وہ ہے گناہ سے بچنا. کیونکہ گناہ کی وجہ سے جو تم پہ مصیبت پہنچی ہو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ایک شخص کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے, اب توبہ کے بعد جب آپ اسے اس گناہ پر آر دلائیں گے, شرمندہ کریں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے, کسی برائی سے رجوع کر لیتا ہے, اور اب اس کے بعد جو بھی اسے اس برائی پر آر دلائے گا, گناہ پر آر دلائے گا, تو یہ آر دلانے والا, شرمندہ کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کھرچنے کا، نکالنے کا، شرمندہ کرنے کا. وہ بڑا مشہور سا ایک جملہ ہے، بچپن سے کتابوں میں پڑھتے سنتے چلے آ رہے ہیں، جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے خود ہی گر جاتا ہے. بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ماں باپ بھی کہتے آ رہے ہیں کسی کے لیے گڑا کھودو گے خود ہی گرو گے. تو یہ ہمارے ایک نیچر کا حصہ ہے کہ ہم لوگوں میں یہ طرح کی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں. مارکیٹوں میں بھی یہ عادت ہوتی ہے، برائیاں کرتے رہیں گے کسی کی. اب مثال کے طور پر حسد ہے، حسد ہو جاتی ہے. اب حسد کی وجہ سے جو بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. یعنی میں نہیں کہتا کہ دنیا کا کوئی آدمی آ کر یہ کہہ دے مجھے کہ میں حسد ہوں، مجھے حسد کی بیماری ہے، یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے حسد ہو گیا ہے. بندہ حسد میں آتا ہے، حسد یعنی کسی کی نعمت کو دے کے یہ تمنا کرے نعمت اس سے چلی جائے، مجھے مل جائے، یا اس سے چلی جائے، دونوں تعریفیں بیان ہوئی ہیں. یعنی اس کا برا چاہ رہا ہے نا وہ بندہ. جب حسد کرتا ہے نا سامنے والے کی نعمت سے کرتا ہے، یہ بات سمجھیے گا. اس کو دولت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، مقام مل رہا ہے، مرتبہ مل رہا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہو رہا ہے نا، اچھا ہو رہا ہے، اس کے لیے نعمت ہے. اب اس کی اس نعمت سے ہو گئی ہے اس کو حسد. اب تقدیر و مقدر یہ ہے کہ اس کو نعمت ملنی ہے، مقدر یہ ہے، اللہ کو منظور یہ ہے کہ اسے نعمت ملنی ہے. اور اس کی بدقسمتی یہ ہو گئی کہ اس کو ہو گئی ہے نعمت سے حسد. اب جب اس کو نعمت سے ہو گئی حسد، تو نعمت ہے اس کا مقدر، اب اس کو نعمت تو ملنی ہے. جیسے جیسے نعمت ملتی جائے گی اس کا حسد بڑھتا چلا جائے گا، وہ رکے گا نہیں، نعمت نے نہیں رکنا. کفار مکہ کے تعلق سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کفار مکہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسد بھی تھا، کیونکہ نبوت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آئی تو ان کو یہ تھا کہ نبوت ہمارے یہاں سے آئے گی، آخری نبی ہونے کا تو پتا تھا، مگر چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو ہاشم اور یہ پورا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ان کفار مکہ کو حسد ہو گئی کہ یہ نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ اس خاندان میں کیسے منتقل ہو گئے. اب اللہ کی مرضی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، دعائے خلیل تھے، بشارت عیسیٰ تھے. بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، تو گھٹا ہے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب تیری شان تیرا رب بڑا ہے تو کسی کے گھٹانے سے کیسے گھٹ سکتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑھائی، یہ بھی اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. آپ کو ہو گئی کسی سے حسد، اللہ کی پناہ، اللہ مجھے بچا کر رکھے، آپ کو بھی بچا کر رکھے، یہ ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں پڑتی. بندہ اپنی دکان پہ بیٹھ کر کرتا رہتا ہے. اچھا یہ ہوتی حسد زیادہ تر پروفیشن میں، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا پروفیشنل جیلیسی، یعنی کہ ڈاکٹر کو وکیل سے حسد ہو یہ اس کا چانس کم ہے، بلڈر کو کپڑے والے سے حسد ہو اس کا چانس کم ہے. حسد ہوتی ہے پروفیشنل جیلیسی میں، یا تو میرا پروفیشن ہے کہ اس کو رسپیکٹ ملے، ہوئی میری آفس میں مجھے جیلیسی ہو جائے گی، بھائی یہ مینیجر بن گیا میں پیچھے رہ گیا. کپڑے والے کو کپڑے والے سے حسد ہو جائے گی کہ یار یہ اس کے پاس گاہک کے گاہک ہے، اڈاری آڈر ہے، ہمارے پاس آڈاری کوئی نہیں ہے. دو جنرل اسٹور والے ساتھ کھلے ہوں، دونوں کو ایک دوسرے حسد ہو جائے گی، جو بھی گاڑی رکتی ہے اس کے پاس گاہک جاتا ہے، میرے پاس آتا ہی نہیں ہے. اب حسد سے نقصان یہ ہوا کہ حسد کا وہ سیکنڈ اسٹیپ یہ لے گا کہ اس کی غیبتیں کرے گا، اس کی تہمت باندھے گا، یار اس کی دکان چلتی ہے تمہیں نہیں پتا یار یہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس تعویذات کا الزام لگائے گا، اس کے پاس جادو کا الزام لگائے گا، اس کے اوپر نظر بد کا الزام لگائے گا، اس کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے گا، اس کے کام کے اندر وہ کھوٹ نکالے گا، گاہک کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اتنی خرابیوں میں پڑ جائے گا، اتنی خرابیوں پڑ جائے گا، اور اتنے حرام کام کرے گا، ایک حرام کام میں پڑنے کی وجہ سے کہ اس کو حسد ہو گئی، یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، یہ کیوں اس کے اوپر گاہک جا رہا ہے. بعضوں کو لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں محبت ہوتی ہے، ان کا پروفیشن ہی عیب ڈھونڈنا بن جاتا ہے، عیب ڈھونڈو اور عیب اچھالو. اب لوگوں کے عیب ڈھونڈو، لوگوں کے عیب اچھالو، یہ سب چیز کیا ہے یار. اب بولتے بولتے مجھ پر مصیبت آئے تو بھائی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے کام ہی ایسے کیے ہیں. نبی پاک کی کسی امتی کو تم رسوا کرو گے تم بچ جاؤ گے، کسی مسلمان کی عزت اور آبرو اور جان و مال میں تم دس اندازی کرو گے تم بچ جاؤ گے. یعنی یہ کیسے سمجھ لیا لوگوں نے کہ برائی کا بدلہ بھلائی ہو سکتا ہے؟ بے وقوفی ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا یار، نیور. برائی کا بدلہ کبھی بھلائی ہوا ہے؟ آپ رنگ کالا کرو بولو نظر سفید آئے گا، سینس لیس. کوئی نابینا آدمی ہے کیا؟ نظر نہیں آتا اس کو، کالا رنگ کرے گا بولے گا سفید نظر آئے گا، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تم کالا رنگ کرو گے تو کالا ہی نظر آئے گا، جو کرو گے وہ بھرو گے. آپ حرام کماؤ گے آپ کو خیر ملے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مسلمان کو ذلیل رسوا کرو گے آپ کو بھلائی پہنچے گی، عزت ملے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ نیور، پاسبل نہیں ہے، نیچر ہی نہیں ہے یہ. آپ کسی کو ملاوٹ والا مال، کسی کو غلط کرو گے، کسی کی غیبت کرو گے، چگلی کرو گے، حسد کرو گے، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچاؤ گے، جادو کرو گے، اس کے اوپر الٹے سیدھے معاملات کرو گے، اور آپ سمجھو گے کہ یار مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بیوقوف ہو. تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر مطلق ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ برا کرو اور آپ کے ساتھ برائی نہیں ہوگی؟ ہوگی، یاد رکھو، تیار رہو. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ بھلائی کرو آپ کے ساتھ برائی ہو. بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے اور برائی کا بدلہ برائی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم نے کسی کا برا کیا نہیں، ہمارا برا کیوں ہوگا؟ اگر واقعی نہیں کیا تو نہیں ہوگا، لیکن بعض اوقات کر کے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کسی کا برا نہیں کیا. بیٹھ کر 10-10 گھنٹے تک غیبتیں کرتے رہے، بولا برا نہیں کیا. بیٹھ کر تہمتیں لگا رہے، برا نہیں کیا. اس کی بیٹی کا شادی توڑوا دی، تم نے کہا برا نہیں کیا. اس کا گھر توڑوا دیا، کہتے برا نہیں کیا. اس کی دکان لٹوا دی، بولے برا نہیں کیا. اس کے کاروبار کو ٹھپ کروا دیا، بولے میں نے کسی کا برا نہیں کیا. نماز ایک ٹائم بھی نہیں پڑھی، بولا ہم نے کسی کا برا نہیں کیا. ہماری زبان قابو نہیں، آنکھ قابو نہیں، نیت قابو نہیں، جذبات قابو نہیں، احساس قابو میں نہیں ہے، نہ ہاتھ قابو میں، نہ پاؤں قابو میں، نہ سوچ قابو میں، نہ دل قابو میں. کبھی اپنی سوچ کا جائزہ لینا ہو کہ میری سوچ کیسی ہے، یا اپنے آپ کا چیک کرنا کہ میں ہوں کیسا. اب اپنے آپ کو اکیلے میں فیل کریں، اکیلے میں آپ کا دماغ کہاں جا رہا ہے؟ نیکی کرنے کا جا رہا ہے، برائی کرنے کا جا رہا ہے؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کبھی اکیلے بیٹھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اب کیا کرنے کا دل کر رہا ہے؟ یہ آپ ہو جو دل کر رہا ہے نا، یا آپ ہو پڑھا رہا ہوں، یا آپ ہو سست ہو. کوئی دیکھتا ہے تو چست ہو جاتا ہے، ورنہ سست پڑے رہتے ہو. گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، یہ آپ ہو. لوگوں کے سامنے نیکی کرتے ہو، چپ کر گناہ کرتے ہو، یہ آپ ہو. آپ کا تعارف آپ کی تنہائی میں آ جاتا ہے کہ اکیلے میں کیا ہوتا ہے. اور اللہ کے نیک بندے جب اکیلے ہوتے تھے تو ان کو عبادت کا خیال آتا تھا. یعنی بعض بزرگوں سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب رات چھا جاتی ہے، کوئی نہ دیکھتا تو خوشی کے مارے جھومتے کہتے ہیں کہ واہ، اب سوائے رب کے مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، صرف میرا رب مجھے دیکھے گا. پوری رات عبادت کرتے تھے. لیکن پہلے ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ یار یہ پوری رات قرآن کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ پوری رات قرآن پڑھنے میں نکال دی، پوری رات عبادت میں نکال دی، پوری رات نماز میں نکال دی. سوال دماغ میں آتا تھا، یہ پوری رات کیسے کر لیتے تھے؟ جواب موبائل نے دے دیا کہ یہ پوری رات موبائل میں لگا رہتا ہے، پوری رات موبائل میں نکال دی، پوری رات سوشل میڈیا پہ نکال دی. تو جواب ملا کہ تو اس سے اس میں لذت تھی، پوری رات نکال دی، اس کو اس میں لذت تھی، پوری رات نکال دی. اس کو رب کی رحمت برستی نظر آتی تھی، پوری رات نکال دی ناتے ناتے، ہے نا؟ جس کو جہاں مزہ آ جائے، اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آ جاتا، پوری رات تلاوت میں گزار دیتے تھے، عبادت میں گزار دیتے تھے، نمازوں میں گزار دیتے تھے، مزہ آ جاتا ان کو. اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. صدا کرتے تھے، کرتے چلے جاتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، پڑھتے چلے جاتے تھے. مزہ آتا ہے نا آدمی کو، آپ کو جس کام میں مزہ آئے گا آپ وہ کام کرتے رہو گے، کمانے میں مزہ آتا ہے. بندہ بند کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، دکان بند کرنے کا. آج کل لاک ڈاؤن میں ویسے ہی دکان بند کرنے کے آڈر آ جاتے ہیں، یعنی گھبراہٹ ہو جاتی ہے. گاہک آوے نہ آوے، دکان کھلی رہنی چاہیے. ایسے طبیعت لگ گئی ہے، ابھی گھر جا کے کیا کریں گے؟ کیوں گھر جا کے کیوں نہیں کریں گے؟ جا کر نماز پڑھو، عشاء کی جماعت سے نماز پڑھو، گھر جا کر نیکی کی دعوت دو، عبادت کرو. مصیبت آتی ضرور ہے، یا تو وہ مقدر ہے، ویسے ہی مقدر ہوتی ہے، لوہے محفوظ پہ لکھی ہوتی ہے. مگر اس کی ایک وجہ جو سورہ شورا میں بیان ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. جماعت ترک کر دینا
بلا اجازت شرعی نماز و جماعت ترک کر دینا رسک کو تنگ کرتا ہے. یاد رکھیے گا ایسے کئی گناہ جو آپ کے روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، آپ کے رسک کو تنگ کر دیتے ہیں. وہ کئی نیکیاں ہیں جو روزی میں برکت لی آتی ہے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ رحمی کی حدیث ہے کہ صلہ رحمی سے اللہ تمہارے رزق میں برکت، تمہاری عمر میں برکت عطا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. جو چاہے رزق میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے حال احوال لے، اگر خدا نہ خاصا انہوں نے کچھ برا کیا تو وہ بدلے میں برائی نہ کرے، اچھائی کرے، یہ صلہ رحمی ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اللہ اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیں، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تمہارے معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہیں. لہذا گناہ سے بچنا ہے، اور گناہ کی فہرست ذہن میں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، گناہ کی فہرست ذہن میں ہونی چاہیے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے. یہ بولتے ہیں میں نے کون سا گناہ کیا، ارے خدا کے بندے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور بولتا ہے میں نے کون سا گناہ کیا ہے. شرم آنی چاہیے جملہ بولتے ہوئے. بندہ گناہ کر کے بھلائی دیتا ہے، اچھا نیکی کر کے یاد رکھتا ہے، میں نے یتیم خانہ بنایا، میں نے مسجد بنائی، میں نے چادر بچھوائی، درود شریف تو میں نے شروع کروایا تھا، یہ جھومر تو مسجد میں نے لگایا تھا، یہ لائٹ تو میں نے لگائی تھی، اس کے جہیز کا سامان تو میں نے دیا تھا، یتیم بچے کا تو کام میں نے کروا دیا تھا، اس کو نوکری تو میں نے لگوا دی تھی، حج تو عمرہ تو میں نے کروا دیا تھا. سارے نیکیاں یاد ہے بھیا، اتنے عمرے کیے، اتنے طواف کیے، پتہ نہیں حجر اسود کتنی بار چوما، یہ بھی یاد ہوگا، سارے نیکیاں یاد ہیں. اب بھائی گناہ یاد ہے؟ نیکی بندہ بھولتا نہیں ہے، گناہ یاد رکھتا نہیں ہے. اگر ہم روز کا اپنا کیلکولیشن کریں اور گناہ پتہ ہو، گناہ پتہ ہو کہ گناہ ہے کیا، کون کون سے کام اللہ کی نافرمانی میں آتے ہیں، اور پھر آدمی صبح سے لے کر رات تک لکھنا شروع کرے، پھر رات کو دیکھے اپنی ڈائری، پتہ چلے پورے دن میں کتنے گناہ کیے، نیکی کی کیا تھی. اور ویسے بھی نیکی بتا کر بندہ کتنی دفعہ ضائع بھی کر دیتا ہے، جتا کر، بتا کر، ستا کر، بندہ نیکی بھی ضائع کر سکتا ہے. تو گناہ کی فہرست بننی چاہیے. اگر بندہ بلا اجازت شرعی نماز قضا کرتا ہے، بلا اجازت شرعی جماعت چھوڑتا ہے، یہ دو باتیں وہ ہیں جس میں ہمارا تو کتنا آدمی مبتلا ہے یار. نماز چھوڑ کے بھی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، داڑھی منڈاتا ہے کہتا ہے نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا، لوگوں کو ستاتا ہے کون سا گناہ ہو گیا، رشوت کا لین دین کرتا ہے بولتا ہے کون سا گناہ ہو گیا، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، وارثوں کا مال کھا جاتا ہے، بیوہ کا مال کھا جاتا ہے، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، قبضے کی زمین کھا جاتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، بزنس کے اندر ڈنڈیاں مارتا ہے، ہزار قسم کی چیزیں کرتا ہے، بولتا ہے نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا. مارکیٹوں میں تو اچھی اچھی چیز کھل جاتی ہے بھائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے، کسی کی پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ نہ کھانا، یہ دیکھو وہ بازار میں کیسا ہے. بازار میں تو اچھوں کے تقوی سامنے آ جاتے ہیں، ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے، عجیب و غریب قسم کے معاملات کر کے وہ آگے نکل جاتا ہے. تو گناہ کی فہرست اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو ان کو یہ پتہ کہ قتل اللہ نے منع کیا، قتل لا حق، دوسرا دنیا کے قانون سے ڈر لگتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جس طرح قتل پہ پکڑا جاتا ہے، غیبت پہ پکڑا جاتا ہے، لوگ غیبت بھی چھوڑ دیں گے، لیکن چھوڑے کیسے، جو پکڑنے والا ہے وہ بھی غیبتیں کر رہا ہوگا. یعنی ہم بعض وہ اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کی سزا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر چھوڑے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. شرک کبیرہ گناہ ہے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور ایمان ہمارا سلامت رکھے. قتل ناحق، جادو کرنا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا، حدیث پاک میں ہے، جس نے لوگوں کے ناپسند کرنے اور نہ چاہنے کے باوجود ان کی باتوں کی طرف کان لگائے، بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا اونڈیلا جائے گا، اور جو تصویر بنائے اسے عذاب دیا جائے گا، اور اسے اس بات کی تکلیف دی جائے گی کہ وہ اس میں روح پھونکے اور روح نہ پھونک سکے گا. تو یہ لوگوں کے عیب تلاش کرنا، اس سے آدمی بچے. ایک بات مشورت عرض کر رہا ہوں، جب بھی سوئیں عادت بنا لیں، اللہ کرے آج سے عادت ہو جائے، اور جب آپ لیٹے ہیں تو لیٹتے وقت یہ کہہ لیں، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. تو یوں معافی مانگ کر, بخشش مانگ کر, پھر اوراد و وظائف جو سونے کرتے سو جائے. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں, صبح کہیں تو نہ ہو زیر زمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے, اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں انہیں رات میں بارش سے سیراب کروں گا, دن میں ان پر سورج کو طلوع کروں گا, اور انہیں کڑک کی آواز نہ سناؤں گا. یہ کیا بیان ہوا, یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے سے ہم مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. ہمارے یہاں بہت مصیبتیں پریشانی ہیں, آپ کے سامنے رزق کی پریشانی ہے, خوف کی پریشانی ہے, بارش ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ چیخ بول جاتے ہیں, نہیں ہوتی تو ایسی ہوتی ہے کہ چیخیں نکل جاتی ہیں, کاروبار نہیں ہے, رزق نہیں ہے, گھر میں بے امنی ہے. کوئی ایک گھر بتائیں یار جو آ کر یہ کہہ دے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ کو ڈھونڈے سے بھی آدمی نہیں ملے گا. بیماری, پریشانی, رزق, روزی روٹی, غریب بولتا ہے پیسہ نہیں, امیر بولتا ہے کوئی لوٹ کے نہ لے جائے, عجیب و غریب ہے, سکھ ہے ہی نہیں, خوشیاں کہاں ہیں آپ بتائیں. ہماری تو عارضی خوشیاں ہیں, پھر وہی کہ وہی ہم غم اور پریشانی میں ڈوب جاتے ہیں, استغفار نہیں کرتے, اللہ کو راضی نہیں کرتے. اللہ کو راضی کریں, استغفار کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اطاعت کریں, اس کی فرما برداری کریں, اللہ تم پر بارشیں برسائے گا. ایک جگہ ہے جہاں نہ غم ہے نہ دکھ ہے, جنت. جنت میں غم نہیں ہے. تو دنیا میں رہ کر بندہ کہے کہ غم ہی نہ لگے تو یہ ہو نہیں سکتا, تیار رہنا پڑے گا. چاہیے بھی نہیں ہے کہ آپ نیکی اور پرہیزگاری اطاعت کرو گے تو آپ کو مصیبت نہیں آئے گی. اگر نیکوں پر مصیبت نہ آنی ہوتی, اگر نیک لوگ مصیبت سے بچتے ہوتے تو میرے امام حسین کو کربلا میں مصیبت نہ پہنچتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کربلا کے میدان میں اہل بیت کو جو پریشانی آئی ہے, اور یزید پلید کے لشکر نے جو ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں, اور اہل بیت اطہار کو جو اذیت و تکلیف پہنچی ہے, تو یہ نیک نہیں تھے تو پھر یہ کہہ دو نیکوں کے سردار تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے رفقہ عزت ماب پردہ نشین خواتین بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی کسی پردہ نشین خواتین تھیں, نیک خواتین تھیں, صالحات تھیں. کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر پریشانی نہیں آئی, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا. لیکن یہ الگ الگ ہے, ان کی پریشانیاں ان کے درجے بڑھاتی ہیں, ان کی آزمائشیں ہمارے لیے ایک مثال بنتی ہیں, اور ہم جیسوں کو جو آتی ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ یار, دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کو سمجھنے میں کوئی لاجیکل بات ہے. آپ بزنس کرتے ہیں یا گھر بناتے ہیں, آپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے, آپ کا ایک فیصلہ غلط ہوتا ہے آپ کو پریشانی ہوتی ہے. جب آپ کا ایک فیصلہ آپ کے دنیا میں پریشانی لا سکتا ہے تو گناہ آپ کی زندگی میں پریشانی نہیں لے سکتا. گناہ کرنے کا بھی فیصلہ ہی کیا نا, تو اسے بھی پریشانی و مصیبت آتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے, اور جو گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے, دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے, بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. کئی ایسے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو بد نگاہیوں سے باز نہیں آتے, کئی ایسے کاروبار کرنے والے جھوٹ سے رکتا ہی نہیں ہے, ان کو لگتا ہے جھوٹ بولیں گے تبھی کاروبار ہوگا, وہ سمجھتے ملاوٹ کریں گے تبھی دو پیسے بچیں گے, ان کو لگتا ہے چوری کریں گے تبھی دو پیسے بچیں گے. نافرمانی سے رزق کم ہوتا ہے, رزق بڑھتا نہیں ہے. میں وہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو عرض کی نا کہ یہ طے کر لیں, مطلب یہ سمجھ لیں, دماغ میں بٹھا لیں, برائی کی ہے بدلہ میں برائی آئے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی میں ڈبکی لگا کے بال گیلے نہ ہو؟ سینس لیس. دیوار میں سر مارا کہے گا لگے نہیں. بے وقوف بولے گا, بولے گا ادھر حیدرآباد میں کہیں تو صحیح, وہ پاگل خانہ مشہور ہے, وہاں داخلہ کرا دو اس کا, پھر سر دیوار کو مارے پلر کو مارے لگے گا نہیں, اس کو آدمی کیا بولے گا؟ یہی بولے گا اس کو داخلہ کراؤ بھیا, مر گیا تو نیا بناؤ. اب نارمل تو وہ نہیں نہ ہوتا ہے. اب برائی کرو, ملاوٹیں کرو, دھوکے دو, لوگوں کو ستاؤ, لوگوں کے عیب کھولو, لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کو نکال نکال کے لوگوں میں ظاہر کرو, یہ ساری چیزیں کرو, مطلب برائیاں کرو اور بولو کہ مجھے برائی نہیں پہنچے گی. نا پوسیبل نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے گناہ اپنا تاوان وصول کرتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. کتابوں میں لکھا ہے گناہ اپنا تاوان وصول کرتا ہے. جب تم نے گناہ کیا ہے اس کا تاوان بھرنا پڑے گا. تو توبہ کر کے رب کو راضی کرو, اللہ تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا. جس زمین پر گناہ کی اللہ وہ زمین سے گناہ بھلا دے گا, جس اعضا سے گناہ کی اللہ ان اعضا کو گناہ بھلا دے گا, جو نامہ اعمال میں گناہ لکھے گئے اللہ تعالیٰ ان نامہ اعمال میں جو لکھے ہوئے گناہ ہیں انہیں مٹا دے گا. بلکہ تم نے اگر سچی توبہ کر کے رب کو راضی کر لیا, اللہ صرف گناہ مٹائے گا نہیں, تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. وہ کریم ہے. بندہ بڑھے تو صحیح رب کی طرف, آگے آئے تو صحیح. نہیں یار چھوڑو, سود کھاتے یار بھائی, سود سے نکل جائیں گے تو بازار میں آ جائیں گے, بس کھائے گا تو جہنم میں جائے گا یار. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن کو کانٹا چبھنے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے. یعنی یہ ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے یہ تکلیف کی وجہ سے بھی بندے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کر دیتا ہے. یعنی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مومن کے مزے اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے, نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. تو شکر کے ذریعے بھی ثواب کماتا ہے اور صبر کے ذریعے بھی ثواب کماتا ہے. ان شارٹ یہی ہے, ہمیں گناہ چھوڑ کر جینے کی عادت بنانی ہے. جو ہمارے جو پروفیشنز ہیں, کاروبار ہیں, تجارت ہے, جاب ہے, جو بھی آپ نے ذریعہ روزگار بنایا ہوا ہے, میں ہاتھ اٹھانے والی بات نہیں کر رہا, ایک کوشچن آپ کے ساتھ سوال رکھ رہا ہوں. صرف جواب اپنے دل میں ہی لے لیں, کیا آپ نے اپنے کاروبار کو, اپنے روزگار کو شرعی اسکیننگ سے گزارا ہے؟ یعنی میں آپ کو پرسنل مثال, میں نے ایک سے مداربت کی, ایک کا پیسہ ایک مداربت, آپ کا پیسہ میری محنت, میرا پیسہ آپ کی محنت, مداربہ آپ نے سنا ہوگا. تو مداربت کے بھی اپنے اصول ہیں, تو اس مداربت کا معاہدہ تیار کیا. تو مداربت کا معاہدہ جیسا آپ نے تیار کیا, تیار کرنے کے بعد وہ معاہدہ آپ بھیج دیں کسی مفتی صاحب کو کہ بھائی یہ میں اس اصول اور ان قوانین پر میں اسے بزنس کر رہا ہوں, کیا میرا یہ اصول, یہ قانون جو میں نے ہم آپس میں طے کیا ہے, کیا یہ شرعاً درست ہے؟ اب اس میں آپ کو مفتی صاحب مثال دے دیں گے, یوں نہیں. کسی کے وراثت کا مسئلہ تھا, میرے پاس تھا, مجھے حل کرنا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کر. تو بظاہر وہ بات بڑی صاف واضح تھی, لیکن میں نے وہ سوال بنا کر مفتی صاحب کو بھیجا. مفتی صاحب نے اس میں سے چار چیزیں نکال کے دی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, اور بڑی علم کی باتیں بتائی مفتی صاحب نے, وراثت کا مسئلہ تھا. تو کاروبار کا مسئلہ ہو, وراثت کا مسئلہ ہو, نوکری کا مسئلہ ہو, آپ جاب کرتے, کوئی بھی آپ کی جاب ہے, ذرائع آمدنی تو ہے نا, کوئی تو آپ نے ذریعہ کاشتکاری کر لیتے ہیں, بیل چلا لیتے ہیں بھیا, کارخانے میں کام کرتے ہیں یا کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں, آپ کی کوئی تو جاب ہوگی, کوئی تو پوسٹ ہوگی, کوئی تو جے ڈی ہوگی, جاب ڈسکرپشن تو بنتی نہیں بنتی, آپ کو کوئی تو تجارت ہوگی. تو اس کو ایک بار کیا آپ کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر آپ نے پوچھا کہ میرا کاروبار, میرا آمدنی کا ذریعہ یہ ہے اور میں اس طرح کام کرتا ہوں, مجھے یہ کرنا پڑتا ہے, مفتی صاحب بتائیے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے؟ جو جائز قرار دیا جائے اس کو کیجئے, جو ناجائز قرار دیا گیا اس کو مت کیجئے. اب یہ جو ایک سوال میں نے قائم کیا, بندہ اب سوچے یار میں نے تو زندگی میں کبھی جگہ پوچھا ہی نہیں ہے, اور آپ کو شاید 99% لوگ, میں یہ احتیاط کر رہا ہوں, اگر 99.99 کر لو تو ہو سکتا ہے شاید یہ بھی صحیح ہو جائے, آپ کو وہی لوگ ملے گے جنہوں نے کبھی جا کر, اپنے طور پر ہم دور ہی غلط کرتے ہیں, گاڑی چلاتے اس کے قانون اصول ہے یا نہیں, اب ایک ٹیسٹ دیا ہی نہیں ہے, پوچھا ہی نہیں ہے, اب بولے کہ میں قانون کے مطابق گاڑی چلاتا ہوں, بولتا قانون ہے کون سا, تمہیں کیا پتا ہے یہ ٹریک کیوں بنے ہوئے ہیں, یہ روڈ کیوں بنے ہوئے ہیں, یہ بورڈ کیوں لگا ہوا ہے, یہ نشان کیوں لگا ہوا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے, گاڑی کہاں کھڑی رکھنی ہے, کہاں کھڑی نہیں رکھنی, پتہ ہی نہیں, جب سیکھا ہی نہیں ہے, جو موٹی موٹی باتیں پتہ ہے, جس طرح کو کاروبار میں موٹی موٹی باتیں پتہ ہیں, اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پولیس جب چاہے اپنا چالان کر سکتی ہے, بھائی قانون ہی نہیں پتا, پولیس کو سب پتہ ہے, بھائی پولیس بولے گا یہ تم نے غلط کیا, بولا پتہ ہی نہیں تھا, بولا پتہ نہیں تھا تو تمہیں چاری روڈ پہ لانے تو پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہے, اسی طرح کاروبار کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ کون سا روٹ پر رہوں, کون سے روٹ پر نہ چلوں, کون سی بات کروں, کون سی بات نہ کروں. یہ میں آپ سب کو, چاہے چھوٹے بڑے جو بھی یہاں موجود ہیں, میری آپ سے درخواست ہے, اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے اپنے آمدنی کے ذرائع کو جانچ لیں, تو علماء سے رابطے میں رہیں, اہل سنت کے جو ہمارے علماء ہیں ان سے رابطے میں رہیں, ان سے ملاقاتیں رکھیں, کتابیں پڑھیں, مطالعہ کریں, صبح نکلتے وقت جیسے میں نے رات کو سوتے وقت کا آپ کو ایک عمل بتایا, کریں گے نہیں کریں گے, ایک رات کو سوتے وقت کا عمل بتایا, اب میں صبح نکلتے وقت کا ایک عمل دے دیتا ہوں, جب بھی صبح نکلنا ہونا میری درخواست ہے, یہ مشورہ ہے, آپ قرآن کریم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ چاہیں تو کنز الایمان رکھ لیں گھر میں, چاہیں تو صراط الجنان رکھ لیں, یہ دو بات دو کتابیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی برکت ہے, نہ بہت تو مجھے بتائیے گا, آپ کو گھر میں, جان میں, مال میں, دین, ایمان, عزت, آبرو, کاروبار میں برکت نہ ہو تو مجھے کہیے گا, یہ میں آپ کو پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں, انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی اور بہت اچھا آپ کو انشاءاللہ ذہن ملے گا. صبح گھر سے جب بھی نکلے, ہمارے نارمل فجر کی نماز پڑھ کے ایک تعداد سوتی ہے, جو پڑھتی ہے, جو نہیں پڑھتی وہ سوتی ہے, اللہ ان کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے, مسجد خالی پڑی ہوئی ہیں, اللہ ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے, مسجد خالی رکھ کر بھی بندہ بولے کہ یار ہم پر مصیبت کیوں آتی ہے, اللہ کا اگر آباد کرو اللہ تعالیٰ تمہیں آباد فرما دے گا, تم نے اللہ کے گھر کو خالی کر دیا ہے, اتنی بڑی بڑی مساجد ہے نماز ہی نہیں ہے, اور فجر میں تو بالکل سناٹا ہو جاتا ہے, چند ایک نمازی ہوتے ہیں. امیر علیہ سنت سے کسی نے پوچھا کہ مرد کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے, مرد کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کر پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں, تو اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مسجد آباد کرنی ہے تو گھر سے نکلتے وقت, جیسے عموماً ہمارے یہاں صبح نکلنے سے پہلے 8-9 بجے پریکٹس سے ہی 8-9-10 بجے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں, تو اگر اشراق چاشت نہیں پڑھی تو اشراق چاشت پڑھ لیں, وقت باقی ہوتا ہے, وضو اٹھ کر وضو کر لیں, وضو کرنے کے بعد وقت اگر ہے تو اشراق چاشت کے دو کر کے کم از کم نفل پڑھ لیں. جس کو شکایت ہے نا کہ میرے رزق تنگ ہے, اس کو چاہیے کہ اشراق چاشت کی پابندی کرے, اللہ تعالیٰ تم پر رزق کھول دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان بندوں کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے, یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے تک اس وقت کے درمیان اللہ کیا فرماتا ہے, رزق اپنے بندوں میں تقسیم فرماتا ہے, وہ تقسیم فرما رہا ہے. اب تم سوئے ہوئے ہو, اب جب گھر سے نکل رہے ہیں کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ کے گھر سے نکلیں, پھر آپ کاروبار پر, روزگار پر, جس پہ بھی جا رہے ہیں, آگے ظہر جمع سے پڑھنی ہے, عصر جمع سے پڑھنی ہے, مغرب عشاء جمع سے پڑھنی ہے, آپ یہ کر کے دیکھیں آپ کی زندگی میں مدر انقلاب نہ آئے تو مجھے کہیے گا, آپ کو اللہ کی رحمت شامل آل رہی تو آپ کو سکون ملے گا, راحت ملے گی, عزت ملے گی, آپ کے لیے راستے کھل رہے ہوں گے, پریشانیاں جیسے کہ دور بھاگ رہی ہیں, سکون آپ کو مل رہا ہے, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ